أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. یہ سورہ بقرہ کی وہ اہم آیت ہے جس پر سود کے مسائل کا اختتام ہوا. گزشتہ درس میں ہم نے اس آیت کو پڑھا تھا, آیت نمبر 281, واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفى کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں امام ابن کثیر نے امام النسائی کے حوالے سے لکھا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ نزول کے اعتبار سے قرآن پاک کی یہ سب سے آخری آیت ہے. قرآن پاک کی وہ آیت کہ جو سب سے آخر میں نازل ہوئی, جس کے بعد قرآن کے نازل ہونے کا سلسلہ ختم ہو گیا اور قرآن کے نزول کی اور قرآن پاک کی تکمیل ہو گئی, قرآن پاک مکمل ہو گیا. تو وہ یہ آیت ہے, واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفى کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. نزول کے اعتبار سے قرآن پاک کی سب سے آخری آیت یہ ہے. اور سب سے پہلی آیت سورہ الاقرا بسم ربک الذی خلق, اس کی پہلی پانچ آیات وہ نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی آیات ہیں. اور سب سے آخری آیت وہ یہ ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. اس آیت کے نزول کے بعد بعض مفسرین اور علماء نے ارشاد فرمایا کہ نو راتوں کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا انتقال ہوا, یعنی اس آیت کے نزول کے نو دن بعد تک آپ زندہ رہے. اور دوسری بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ 31 دن تک آپ زندہ رہے اور اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا. تو یہ سب سے آخری آیت ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی, واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. آیت نمبر 282, یہ قرآن پاک کی سب سے طویل آیت ہے, اس سے زیادہ طویل آیت قرآن پاک میں دوسری نہیں ہے. یہ وہ آیت ہے جس کو آیت دین کہا جاتا ہے, وہ آیت کے جس میں قرض کے لین دین ادھار کے مسئلے کو بیان کیا گیا ہے. ایک ہے قرض اور ایک ہے دین. قرض خاص ہے, صرف رقم کی وصولی اور رقم کی قرض لینے کو اس پر قرض کا اطلاق ہوتا ہے. اور دین عام ہے, اس میں نقد رقم بھی شامل ہے اور دوسری چیزیں بھی شامل ہیں. تو جہاں قرض کا لفظ آئے تو اس سے مراد صرف نقد رقم ہوتی ہے, نقد رقم کا لین دین اور اس کا معاملہ, یہ ہے قرض. اور جہاں دین ہو تو اس سے مراد رقم بھی ہے, نقد رقم, اور اس سے مراد دوسری چیزیں بھی ہیں جو ادھار لی جاتی ہیں یا دی جاتی ہیں. قرض کے جس لین دین کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ ایسا ہے کہ یہ نقد تجارت کا نہیں ہے, اگر کوئی معاملہ ایسا ہے کہ ہاتھوں ہاتھ کسی چیز کا سودا ہو رہا ہے, ایک شخص دوسرے سے کوئی چیز خریدتا ہے اور ایک شخص دوسرے کسی شخص پہ اپنی کسی چیز کو فروخت کرتا ہے, ہاتھ در ہاتھ نقد سودا اگر ہو رہا ہے, ادھار نہیں ہے, تو اس میں نہ تحریر کی ضرورت ہے اور نہ کسی دستاویز وغیرہ کی ضرورت ہے. البتہ بہتر یہ ہے کہ اس سودے پر بھی اگر اس بات کا خوف اور اندیشہ ہو کہ بعد میں کوئی نقصان ہو سکتا ہے, یا بیچنے والا یا اس کو خریدنے والا اس سودے سے مکر سکتے ہیں, تو اس صورت میں اس سودے پر کسی کو گواہ بنایا جا سکتا ہے. لیکن اگر یہ معاملہ قرض کا ہے, ہاتھوں ہاتھ سودا نہیں ہو رہا بلکہ ادھار سودا ہو رہا, یا ایک فریق دوسرے فریق کو ادھار پیسے دے رہا ہے یا کوئی چیز اسے ادھار وہ دے رہا ہے, اور دوسرا فریق اس پہلے فریق سے کوئی چیز ادھار یا قرض لے رہا ہے, اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اس کو لکھ لیا جائے اور اس لکھی ہوئی تحریر پر گواہ بھی بنا لیے جائیں. اور یہ تحریر اور یہ گواہ اور قرض کے اس لین دین کی اہمیت اللہ کے ہاں اتنی ہے کہ اس مسئلے کے لیے قرآن پاک میں سب سے طویل آیت کو نازل کیا گیا. تو صرف اسی بات سے ہم اندازہ لگا لیں کہ یہ معاملہ کتنا اہم ہے, اتنا اہم ہے کہ اس معاملے کی اہمیت کی وجہ سے قرآن پاک میں سب سے طویل ترین آیت اس معاملے کے بارے میں نازل ہوئی ہے. ہمارے ہاں عموماً دوستی اور تعلق اور مروت میں, پیسوں کے یا دوسری چیزوں کے لین دین میں, نہ تو لیتے اور دیتے وقت تحریر لکھی جاتی ہے اور نہ لیتے اور دیتے وقت کسی کو گواہ بنایا جاتا ہے, اور پھر انجام اس کا اختلاف اور جھگڑے اور دوسرے اس قسم کے نتائج سے دونوں فریق دوچار ہوتے ہیں کہ جو کسی بھی طریقے پہ اچھے نہیں ہوتے. اس لیے یہ پہلے ہی بتا دیا گیا کہ اس قسم کے معاملات پر تحریر لکھ لیا کرو, تاکہ بعد میں اگر کوئی شخص یا ان دونوں فریقین میں سے کوئی ایک فریق کسی بات سے مکرنا چاہے تو یہ تحریر اسے بتا دی جائے اور یہ گواہ اسے بتا دیے جائیں کہ یہ تحریر موجود ہے اور یہ گواہ موجود ہے. اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر کوئی شخص بلا کسی وجہ کے اس کو یوں ہی ایک عام معاملہ سمجھے, اس کو اہمیت نہ دے جتنی اہمیت اس کو ملنی چاہیے, تو اس قسم کے لوگوں کے لیے شدید وعید ہے. مستدرک حاکم میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد موجود ہے کہ ثلاثۃ يدعون اللہ عز وجل فلا يستجاب لهم, ثلاثۃ يدعون اللہ عز وجل فلا يستجاب لهم, فلا يستجاب لهم. تین آدمی ایسے ہیں, تین قسم کے, جو اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں لیکن اللہ تعالی ان کی دعا قبول نہیں کرتا. رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها, وہ شخص کہ جس کے نکاح میں ایسی بیوی, ایسی عورت ہو جو بد اخلاق, بدتمیز ہو اور بری عورت ہو, اور یہ شخص محض کسی لالچ یا طمع یا کسی اور وجہ سے اسے طلاق نہ دے, یعنی اس نے اپنے تمام حربے آزما لیے اس کو سمجھانے کے, نرمی اور سختی سے ہر لحاظ سے, اس کے باوجود وہ اپنی اصلاح نہیں کرتی, اور پھر بھی یہ محض کسی دنیاوی غرض سے اسے اپنے نکاح میں رکھے ہوئے ہے, تو اس قسم کے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی, بلکہ حکم یہ ہے اس قسم کی عورت سے جان چھڑائی جائے جو اپنے اصلاح نہیں کرنا چاہتی اور اپنے اس گناہ پر اصرار کرتی ہے. اور اسی طریقے پہ دوسرا, وہ رجل کان له علی رجل مال فلم یشہد علی, ایک شخص نے دوسرے کسی شخص کو مال دیا قرض اور اس پر کسی کو گواہ نہ بنایا, اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. ہم لوگ اسے اہمیت نہیں دیتے, جب بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے میرے معاملے تو ایسے ہیں, اس میں لکھنے کی کیا ضرورت, آپ کو مجھ پہ اعتماد ہے, مجھے آپ پہ اعتماد ہے, دوستی کی وجہ سے. اور ہوتا پھر بعد میں یہ ہے کہ وہ جو لوگ قرض لے جاتے ہیں وہ قرض واپس نہیں کرتے, سال ہا سال گزر جاتے ہیں, مہینوں گزر جاتے ہیں اور وہ قرض واپس نہیں کرتے. تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ایک تحریر لکھی ہوئی ہو, اس پر گواہ موجود ہوں جو قرض لینے والے کو سمجھائیں اور اس کو اس بات پہ آمادہ کریں, اس کو مجبور کریں کہ وہ صاحب حق کا حق ادا کرے. تو یہ دوسری چیز, اس یہ شاہد ہے ہماری اس حدیث میں, اس کی وجہ سے اس حدیث کو ہم نے بیان کیا کہ اس قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور تیسرا وہ کہ رجل آتا سفیہا مالہ وقال اللہ تعالی ولا تؤتوا السفهاء اموالکم, تیسرا وہ آدمی کہ جو کسی ایسے یتیم اور ایسے نابالغ اور ایسے شخص کو اس کا مال دے جو نہ سمجھ ہو, یعنی وارثوں میں سے ایسا کوئی شخص ہے کہ ان کے حوالے کوئی ایسا یتیم بچہ یا کوئی ایسا شخص ان کے حوالے کر دیا گیا جس کا مال ان کے پاس امانت کے طور پر رکھوایا گیا ہے, اور یہ کہا گیا کہ یہ مال یہ فلاں جو لڑکا ہے یا فلاں جو بچی ہے یا فلاں جو آدمی ہے اس کی امانت ہے, جب وہ بڑا ہو جائے یا جب وہ سمجھدار ہو جائے, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے, اس وقت اس کی یہ امانت آپ اس کے سپرد کر دیں. تو یہ اس کے عقل مند ہونے, اس کے بالغ ہونے, اس کے سمجھدار ہونے کا انتظار کیے بغیر اس کو مال یوں ہی دے دیں تاکہ اپنے مال کو وہ ضائع کرے, اس قسم کے آدمی کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. تو قرض کا یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اس اہمیت کی وجہ سے قرآن پاک میں سب سے زیادہ طویل اور سب سے زیادہ لمبی آیت جس کے اندر کثیر تعداد میں حروف, کلمات اور جملے ہیں وہ یہاں بیان ہوئی ہے. تو ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوا. تداین یہ باب تفاعل سے ہے, اور باب تفاعل کی جو خصوصیات ہیں ان میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ باہم اشتراک, دو فریقین کا باہم اشتراک. تو تداین, تداینتم یہ تداین سے ہے, اور اس کا اصل مادہ ہے دین, قرضہ. تو جب ایک دوسرے کے ساتھ قرضے کا معاملہ کرو کہ ایک شخص کسی کو قرضہ دے رہا ہو اور دوسرا اس سے قرضہ لے رہا ہو, تو الى اجل مسمن, ایک اس کے اندر اس بات کا خیال رکھو کہ یہ مقررہ وقت تک کے لیے ہو, یوں ہی کسی کو قرضہ نہ دو کہ کوئی قرضہ مانگے تو اس کو یوں ہی بغیر وقت مقرر کیے ہوئے کہ دے دو, بلکہ وقت مقرر کرو کہ یہ قرضہ آپ کو چار مہینے یا چھ مہینے یا ایک سال کے لیے میں دے رہا ہوں, اور چھ مہینے یا چار مہینے یا سال میں آپ نے یہ قرضہ واپس کرنا ہے. تو یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم, جب تم آپس میں بدین آپس میں قرضے کا معاملہ کرو تو الى اجل مسمن, اس کو ایک مقرر وقت تک کے لیے کیا کرو. فاکتبوہ, پھر اس کو لکھ لو. تو یہ جو صیغہ فاکتبوہ کا ہے یہ امر کا صیغہ ہے, اور مفسرین اور اصحاب لغت نے کہا کہ رفع لحرج الاحباء من الاحباء, یہ قید اجل مسمى کی اور فاکتبوہ کی شرط اور قید اس لیے لگائی گئی کہ رفع لحرج الاحباء من الاحباء, اس لیے قید لگائی گئی کہ شاید کسی دوست کو اپنے دوست سے اور تعلق والے کو تعلق والے سے حیا اور شرم آتی کہ وہ اس سے کس طرح کہتا کہ میں تمہیں 100 ریال دے رہا ہوں اور اس کی تحریر تم لکھو یا لکھواؤ اور اس پر گواہ بھی بناؤ. تو شاید دوست کو یہ بات بری لگتی کہ 100 ریال دینے کے لیے یہ اتنا بڑا مسئلہ اس کو بنا رہا ہے. تو لیکن اگر یہ کہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے, اور اللہ کا حکم ماننا مجھ پہ بھی فرض ہے تم پہ بھی فرض ہے, تو قرض میں تمہیں اتنا دے رہا ہوں لیکن اس قرض کے دیتے ہوئے مجھ پر اور قرض کے لیتے ہوئے تجھ پر, ہم دونوں پر یہ واجب ہے کہ ہم اللہ کا حکم مانیں. اللہ نے ہمیں اس بارے میں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اس بات کو لکھ لیں. تو یہ اللہ کا حکم ہے, ناراضگی کی اور دل میں محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے آؤ اس تحریر کو ہم عملی شکل دیں اور اس لین دین کو عملی شکل دیں, اور وہ شکل تحریر کی صورت میں ہے. پہلا اصول یہ ہے کہ اس بات کو اور اس لین دین کو لکھ لیا جائے, اور دوسرا قاعدہ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ وقت مقرر کیا جائے. یوں ہی نہ لکھو کہ میں فلاں ابن فلاں دوسرے اپنے بھائی اور دوست فلاں ابن فلاں کو اتنی رقم قرض دی. اس کے ساتھ یہ ضرور لکھو کہ اتنی مدت تک کے لیے میں نے اس کو قرض دیا. اور تیسرا قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ, لکھے تمہارے درمیان اس تحریر کو ایسا لکھنے والا جو عدل اور انصاف کرنے والا ہو, عادل ہو, ظالم نہ ہو, اور صالح اور متقی ہو, بے دین اور بد دین اور بد اخلاق نہ ہو. اس کی صفت یہ ہے کہ عدل اور انصاف کرنے والا ہو, کہ وہ تحریر میں منشی کی صفات میں یہ اہم صفت ہے کہ منشی یہ کاتب عدل ہو, انصاف اور حق اور سچ لکھنے والا ہو, نہ لکھوانے والے پر زیادتی کرے اور نہ جس کے لیے لکھوائی جا رہی ہے تحریر اس کے ساتھ زیادتی کرے, اور نہ جس پر لکھوائی جا رہی ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو, اور نہ خود اپنے اوپر ظلم اور زیادتی ہو, بلکہ حق اور سچ اور صحیح بات لکھے. تو تیسرا قاعدہ اور تیسرا اصول یہ ہے. اور قرض کے اس لین دین کے لیے چوتھا قاعدہ اور اصول اور شرط یہ ہے کہ وہ شخص کہ جو لکھنے والا ہے اور جو اس قسم کی تحریریں لکھتا ہے عموماً, اس لیے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں جس مقام پر جس وقت یہ لین دین ہو رہا ہو وہاں کوئی لکھنے والا آدمی موجود نہ ہو تو اس کو تلاش کیا جائے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لکھنے والے لوگ موجود ہوں لیکن وہ صحیح طریقے پہ وہ تحریر لکھ نہ سکتے ہوں جو تحریر اس کام اور اس کاروبار اور اس مقصد اور اس کام اور اس عمل کے لیے لکھی جاتی ہے. اور یا یہ تیسری بات کہ لکھنے والے تو موجود ہوں لیکن وہ ظالم ہوں اور وہ کسی کی رواداری, طرفداری, جانبداری کرنے والے ہوں. تو ان تمام صورتوں کی وجہ سے کہا کہ ایسے آدمی کو تلاش کرو جو واقعی اس قسم کی تحریر لکھ سکتا ہو اور وہ تحریر صحیح طریقے پہ لکھنے والا ہو, عدل اور انصاف کرنے والا ہو, اللہ سے ڈرنے والا ہو. اب یہ جو کاتب ہے, کیونکہ یہ کام نیکی کا ہے اور اسی طرح یہ کام اہم کام ہے کہ اس پر کئی لوگوں یہ دین اور دنیا کا دار و مدار ہے. اس لیے کہا کہ جس شخص کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ اس قسم کی تحریریں لکھتا ہے, منشی یا دوسرا کاتب عدل, تو اسے چاہیے کہ جب اس سے کوئی شخص اس بات کو طلب کرے کہ تم ہمارے لیے تحریر لکھو تو وہ اس سے انکار نہ کرے, اس لیے کہ اسے اللہ تعالی نے یہ ہنر اور یہ اچھی صفت دی ہے اور یہ توفیق اللہ کی طرف سے اسے ملی ہے. وَلَا يَأْبَ, اور انکار نہ کرے کاتب, لکھنے والا, اَن يَكْتُب, اس سے کہ وہ لکھے, کَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ, جیسے اسے اللہ نے سکھایا, فَلْيَكْتُب, بس وہ لکھے, یہ تمہیں لکھنا پڑھنا اللہ نے سکھایا, عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ, اقرأ بسم ربك الذي خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم. تو قلم سے لکھنا اللہ نے سکھایا, تو اس اللہ کی اس توفیق پر اس کا شکر ادا کرو, اور اگر تم سے کہا جائے کہ لکھو تو لکھو. ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب. اب جو شخص قرضہ لے رہا ہے, یعنی جو قرض دار ہے, اور جو شخص قرض دے رہا ہے, جو قرض خواہ ہے, پانچواں اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ وَلْيُمْلِلْ, اور لکھوائے, یہ املا سے ہے. املا بچپن میں تختی لکھواتے ہوئے یا اردو املا کے سبق میں ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ اب اردو املا کا گھنٹہ ہے. اس میں یہ ہوتا تھا کہ استاد ہمیں اس گھنٹے میں اور اس وقت کے اس حصے میں لکھوایا کرتے تھے, تو اس کو اردو املا یعنی اردو لکھوانا. تو املا اس وقت سے ذہن میں یہ بات تھی کہ املا کا یہی معنی ہے. تو یہ معنی ہے املا, املا ان, کسی چیز کا کسی دوسرے سے لکھوانا یا بھروانا. ولیملل, تو لکھوائے, اس تحریر کو لکھوائے, الذی وہ, علیہ الحق, جس پر قرضہ ہے. جو شخص قرضہ لے رہا ہے وہ لکھوائے, اس لیے کہ اس پر حق ہے اور وہ یہ قرضہ لے رہا ہے اور اسی کی جواب دہی ہے اور اسی پر اور اسی کے لیے یہ تحریر لکھی جا رہی ہے, اس لیے یہ تحریر لکھوائے گا قرضہ لینے والا. قرضہ دینے والا نہیں لکھوائے گا, بلکہ قرضہ لینے والا لکھوائے گا. اور یہ اس لیے لکھوائے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرضہ دینے والا, اگر اس کو یہ حکم دیا جاتا کہ تم لکھواؤ, تو ہو سکتا ہے وہ 100 کے بجائے 1000 لکھوا دے اور 500 کے بجائے 5000 لکھوا دے. لیکن جو شخص قرضہ لے رہا ہے اس سے یہ امید کم ہے کہ یہ اس قسم کی زیادتی کرے گا, بلکہ اس سے زیادہ امید خیر ہی کی جاتی ہے کہ یہ محتاج ہوتا ہے. اس لیے اس سے یہ کہا گیا کہ چونکہ یہ رقم تم لے رہے ہو, تو تم نے جتنی رقم لی ہے یا جو کچھ لیا ہے اسے صحیح طریقے پہ لکھواؤ, اور صحیح طریقے پہ اس لیے لکھواؤ کہ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, یہ اللہ سے ڈرے, یہ اللہ سے ڈرے جو لکھوا رہا ہے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا, اور کم نہ کرے اس میں کچھ بھی. بعض مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا, اس سے مراد لکھنے والا کاتب ہے, اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد لکھوانے والا ہے جو قرضہ لے رہا ہے, اور دونوں مفہوم صحیح ہو سکتے ہیں. جو شخص لکھ رہا ہے, کاتب جسے کاتب عدل کہا گیا ہے, اسے چاہیے کہ وہ اس تحریر میں کسی قسم کی کمی زیادتی نہ کرے, اور جو لکھوا رہا ہے وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ, اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور لکھواتے ہوئے کم چیز نہ لکھوائے, اور اس بات کو ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالی نے قرضہ دینے والے کو حکم نہیں دیا کہ وہ لکھوائے, بلکہ قرضہ لینے والے کو حکم دیا ہے کہ وہ لکھوائے. اس لیے اسے چاہیے کہ اللہ تعالی کے اس فیصلے کو احترام اور شکریہ اور اچھے ارادے اور اچھی نیت سے قبول کرے, اور جو تحریر لکھوا رہا ہے اس میں کسی قسم کی کمی نہ کرے. اس کے اس لین دین اور قرض کے معاملے کا چھٹا اصول یہ ہے کہ وہ شخص جو قرضہ لے رہا ہے اگر وہ بیمار رہے یا زیادہ بڑھاپے کی وجہ سے وہ صحیح طریقے پہ بات کر نہیں سکتا، کسی سے لکھوا نہیں سکتا، یا کسی اور جسمانی کمزوری کی وجہ سے وہ تحریر نہیں لکھوا سکتا، یا ذہنی اور عقلی طور پہ کمزور ہے، اس کا ذہن، اس کا دماغ، اس کی عقل کام نہیں کرتی، یا وہ نابالغ بچہ ہے، یا بالغ ہے عمر کے لحاظ سے لیکن نابالغ ہے عقل کے لحاظ سے، لڑکپن کی یا جوانی کی وہ عمر ہے کہ وہ بالکل اس میں لاوبالی پن اور لاپرواہی بے پرواہی ہوتی ہے، اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ مال ضائع کر دے، اپنے آپ کو نقصان پہنچائے۔ اگر اس قسم کا معاملہ ہے کہ قرض لینے والا اگر وہ چھوٹا ہے یا عقلی طور پہ کمزور ہے، سفیہن، سفیہ نابالغ کو بھی کہتے ہیں اور سفیہ کم عقل، احمق اور بے وقوف کو بھی کہتے ہیں، او ضعیفن یا کمزور ہے بڑھاپے کی وجہ سے، یا کوئی ایسا عذر ہے کہ یہ تحریر لکھوا نہیں سکتا کسی سے، او لا یستطیع یا کوئی اور ایسی وجہ ہے کہ جس کا علم کسی اور کو نہیں ہے، صرف وہی جانتا ہے کہ کوئی ایسی خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے میں اس آدمی سے تحریر نہیں لکھوا سکتا، اگر ایسا ہے ان یمل کے وہ لکھوائے، ہوا وہ شخص اگر ایسا ہے تو پھر چھٹا اصول یہ ہے کہ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّ، پھر اس کا ولی، اس کا نائب، اس کا سرپرست، اس کا وکیل، اس کی طرف سے بات کرنے والا جو اس کا مجاز ہے وہ لکھوائے۔ اگر یہ عورت ہے باہر نکل نہیں سکتی، بوڑھا آدمی ہے، عقلی ذہنی طور پہ کمزور ہے، یا کوئی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ تحریر لکھوا نہیں سکتا، تو اب اس کی طرف سے ولیو بالعدل، اس کا والی، وارث، وکیل، نمائندہ، سرپرست جو بھی ہو، وہ اس کی طرف سے یہ تحریر لکھوائے گا، لیکن تحریر صحیح تحریر لکھی جائے گی، اس میں عدل اور انصاف ہوگا۔ اب یہ دیکھیے، عدل کا لفظ بار بار آ رہا ہے، اور تقوی، ولیتق اللہ واتقوا اللہ، اس کا لفظ، یہ جملہ بھی بار بار آ کر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اگر لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف رہے تو سارے لین دین کے معاملات ٹھیک ٹھاک چلیں گے، اور اگر دلوں سے اللہ کا خوف نکل جائے تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تحریر موجود ہو اور دینے والا جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو وہ کسی اور کا مال واپس نہ کرے، قرض لے کر واپس نہ کرنا، عمدن قصدن جان بوجھ کر، یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور یہ اس زمرے میں آتا ہے کہ گویا کہ اس طرح یہ لوگ مسلمانوں کو ستاتے اور اذیت دیتے ہیں، اور مسلمانوں کو ستانے والے کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی، جو مسلمانوں کو جان بوجھ کے عمدن قصدن اذیت دیتا ہے، ذہنی پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں تو سورہ احزاب میں ہے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، اور اس سے پہلے ہے کہ ان وہ لوگ کے جو ایمان والوں کو اذیت پہنچاتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں، تو لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ، ان پر دنیا و آخرت میں اللہ کی لعنت برستی ہے، لیکن اگر دل میں اللہ کا خوف ہے کہ میں نے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا حق مقررہ وقت پر واپس کرنا ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا گزشتہ درس میں کہ جو شخص اس نیت سے قرضہ لے کے وہ ضرور واپس کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے قرضے کی واپسی کی سہولت پیدا فرما دیتا ہے، اور جس شخص کی نیت ہی یہ ہو کہ وہ پرایا مال کھائے گا اور دبائے گا تو اسے نہ واپس کرنے کی توفیق ملتی ہے، اور اس طریقے پر جب تک وہ زندہ رہتا ہے اللہ کے غضب اور غصے کا شکار رہتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ کا عذاب اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بالعدل، عدل کے ساتھ۔ اب یہ تو تحریر کا معاملہ تھا کہ یہ اس طریقے پہ تحریر لکھو، لکھواؤ قرضے کے لین دین کی۔ ساتواں اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ اس تحریر پر گواہ بھی بناؤ، واستشهدوا، استشهاد استفعال کے باب کے وزن پر ہے، کسی سے گواہی کو طلب کرنا، کسی سے درخواست کرنا اور کہنا کہ آؤ تم گواہی دو، گواہ بنو۔ واستشهدوا، شہیدین من رجالکم، اور گواہ بناؤ دو گواہوں کو تم اپنے مردوں میں سے. شہید گواہ کو کہتے ہیں اور شاہد بھی گواہ کو کہتے ہیں. فرق یہ ہے کہ شہید مبالغے کا صیغہ ہے، یہاں شاہد کا لفظ استعمال نہیں کیا. شہید کا صیغہ لا کر یہ بتایا کہ وہ گواہ بنے اور اس کو گواہی کے لیے بلایا جائے جس کی گواہی مسلم ہو، اور جس کا تقوی، اور جس کا اللہ سے خوف، اور جس کی شرافت وہ مسلم اور مشہور اور معروف ہو. ہر کس کو اور ہر کسی کو اور ہر اس آدمی کو جس کے بارے میں علم ہی نہ ہو کہ کس قسم کا آدمی ہے، اس کو گواہ نہ بنایا جائے، بلکہ اس کو گواہ بنایا جائے کہ جو واقعی گواہی دینے کے قابل ہو اور شرعی طور پر اس کی گواہی قبول کی جاتی ہو. تو دو مردوں کو اپنا گواہ بناؤ اس قرض کے لین دین کی تحریر اور دستاویز پر. آٹھواں اصول یہ ہے کہ اگر فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو مرد نہ ہو تو فَرَجُلٌ، پھر ایک مرد، وَمْرَأَتَانِ، اور دو عورتیں، مِمَّن تَرْضَوْنَ، ان میں سے کہ تمہیں پسند ہو، مِنَ الشُّهَدَاءِ، گواہی دینے والوں میں سے یہ وہ لوگ کہ جو تمہارے پسندیدہ لوگ ہوں، صالح متقی ہوں، عدل اور انصاف کرنے والے شرفا ہوں، اللہ سے ڈرنے والے دیندار اچھے لوگ ہوں. اگر دو مرد نہ ہوں تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں ان کی گواہی، اور یہ اس لیے کہ انت ضل احداہما، عورتوں میں سے اگر ایک بھول جائے، فتذکرہ، تو یاد دلائے، احداہما، ان میں سے ایک، الاخرہ، اپنی دوسری کو. عورتوں سے عموماً چونکہ بھولنے کا زیادہ احتمال ہوتا ہے، اس لیے کہا کہ دو عورتیں اس لیے مقرر کی گئیں کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھول جائے تو اسے دوسری عورت یاد دلائے کہ یہ گواہی ہے اور گواہی دینی ہے. یہاں پہ یہ مسئلہ بیان ہوا کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے، اور یہ قرآن کی صریح آیت ہے، اللہ کا یہ حکم ہے. اس لیے اس میں اب کسی کو اپنی عقل استعمال کرنے کی اور زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ یہ کیوں ہوا، دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر کیوں ہوئی. اب یہ جو کیوں ہے اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ یہ آیات ہم نے نازل نہیں کی، یہ آیات اللہ نے نازل کی ہیں، اور جس پہ نازل ہوئی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہ کسی مسلمان مرد کے لیے جائز اور نہ کسی مسلمان عورت کے لیے جائز کہ وہ یہاں کیوں کا لفظ استعمال کرے، ایسا کیوں ہے. مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو کچھ کہا گیا ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے. اس میں ہو سکتا ہے اتنی وجوہات ہوں، اتنے اسباب ہوں، اتنی حکمتیں ہوں جن کا ہمیں یا کسی بھی انسان کو علم نہ ہو، اس لیے ہمیں بحیثیت مسلمان اس کو ماننا ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے. بعض مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ دو عورتوں کی گواہی اس لیے کہی گئی کہ چونکہ عورتیں گھروں میں رہتی ہیں اور وہ مردوں کو نہیں جانتی، لین دین کے مسائل سے واقف نہیں ہوتی، اور اس لیے اگر ایک عورت کی گواہی لی جاتی تو اس عورت کی غلطی اور بھول کی وجہ سے شاید اس معاملے میں کسی کو نقصان پہنچتا. اس لیے کہا گیا کہ دو عورتیں ہوں اور ایک دوسرے کو وہ یاد دہانی کرواتی رہیں کہ یہ گواہی دینی ہے اور دستاویز اور تحریر میں یہ بات لکھی ہے. مردوں کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ وہ باہر رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو ملتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس لیے ایک مرد بھی بہرحال کسی نہ کسی طریقے پہ وہ گواہی دے دیتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فطرتاً تجربے سے بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ بھولنے کی عادت مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، اور یہ کوئی ایسی کمزوری نہیں ہے جس کی بنا پہ ان کو الزام دیا جائے، بلکہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے فطرتاً ایسا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے، جیسے کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، جب یہ ارشاد فرمایا، یا معشر النساء تصدقنا وأكثرن من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار، قالت امرأة منهن ما لنا أكثر أهل النار قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين لذي لب منكن قالت ما نقصان العقل والدين قال شهادة امرأتين بشهادة رجل وتمكث الأيام لا تصلي. جب ارشاد فرمایا عورتوں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عورتوں سے ارشاد فرمایا کہ عورتوں اے خواتین مسلم خواتین سے فرمایا یا معشر النساء عورتوں سے کہا کہ عورتوں کہ تصدقنا صدقہ خوب دیا کرو وہ اکثر نہ من الاستغفار کثرت سے استغفار پڑھا کرو اس لیے کہ میں نے جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی ہے. ایک عورت نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ لان تان زیادہ کرتی ہو اور شوہر کا اور ان کا جن کا تم پہ حق ہوتا ہے تم حق ادا نہیں کرتی اور ان کا شکریہ ادا نہیں کرتی. اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا کہ عقل اور دین کے لحاظ سے تم لوگ کمزور ہو تمہارے اندر کمزوری ہے ناقصات. تو پھر اس عورت نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے تو ارشاد فرمایا کہ جہاں تک عقل کا معاملہ ہے تو اس کی کمزوری اس بات سے ثابت ہے کہ اللہ تعالی نے دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر قرار دی ہے. اور دین کی کمزوری تمہارے ہاں یہ ہے کہ کئی دن تم پہ ایسے گزرتے ہیں کہ تم ان دنوں میں نماز نہیں پڑھ سکتی. تو اس طرح کمزوری آ جاتی ہے نیکیوں اور